الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذت الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لی من الوز به سواك عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا یہ ہفتہ وار درس قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جاری و ساری ہے. آج اس کے آٹھ پارے ختم ہو کر نواں پارا شروع ہو چکا ہے اور یہ 1998 جولائی 3 کو یہ شروع ہوا تھا درس قرآن اور غالباً آٹھ سال کا عرصہ آٹھواں سال جا رہا ہے. اور آٹھویں سال میں ہم نے آٹھ سپارے ختم کیے. مجھے امید ہے کہ اسی نوعیت جیسے آپ سن رہے ہیں اسی طرح سے ہمارا درس قرآن شروع سے چلا آ رہا ہے. لیکن الحمدللہ اس کی سورہ نساء سے لے کر چار سپاروں کی اس کی جو درس قرآن ہے یہ محفوظ ہے قسطوں کی شکل میں. اگر کسی کو شوق ہو سننے کا تو وہ آپ کو مل سکتی ہے. آج سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. ان سے پہلے چار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور ان کی امتوں کا ذکر ہو چکا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا جو عراق کے علاقے میں موصل کے قریب, موصول جس کو بولتے ہیں, اس کے قریب آپ کی رہائش تھی اور وہیں آپ رہے. دوسری قوم سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم قوم عاد کا ذکر ہے. یہ آج کل جو سعودیہ میں رب الخالی کا علاقہ ہے, پہلے دور میں یمن کا حصہ ہوتا تھا تو یہ قوم وہاں رہتی تھی. یمن میں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے, ان کا ذکر ہوا. تیسرا ذکر حضرت صالح علیہ السلام کا, قوم سمود کا ذکر ہوا جو مدینہ منورہ صاحب جب شام کی طرف جائیں تو رستے میں ہجر مقام ایک آتا ہے. تو یہ علاقہ جو ہے یہ اس کا حصہ سعودی عرب کی سرحد پر جا کر لگتا ہے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا, وہاں عذاب آیا. اور یہ تین انبیاء جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے, ان کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہے. چوتھا ذکر حضرت لوط علیہ السلام کا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی یعنی آپ کے ساتھ رہنے والے. ان کا علاقہ جو تھا یہ سیریا اور اردن کی حد پر جو ڈیڈ سی ہے یہاں پانچ بستیاں تھیں. حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی قوم کا وہ وہاں ہوا. آج جس کا ذکر ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہے. ان کی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں 8 سال بطور حق مہر کے اور 2 سال اپنی طرف سے, یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. شعیب علیہ السلام کے پاس سے وہ عصا, وہ ڈنڈا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ڈنڈا مشہور ہے, یہ شعیب علیہ السلام کے پاس تھا جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے, اور وہ چلتے چلتے شعیب علیہ السلام کے پاس تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کو دیا, جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ آپ کی ہر ضرورت پورا کرتا تھا, سانپ بھی بن جاتا تھا, پھل بھی دیتا تھا, درخت بن جاتا تھا, باتیں بھی کرتا تھا, سایہ بھی آپ کے لیے ہو جاتا تھا, آپ کے ساتھی بھی تھا. تو یہ شعیب علیہ السلام کا ذکر جو ہے کا ٹائم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے. یہ پانچواں واقعہ ہے جن انبیاء کا ذکر جو ہے ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ادوار میں اور نبی کوئی نہیں آئے, یہ مطلب نہیں ہے. نبی تو اور بھی بہت آئے, ان کی قومیں ہلاک بھی ہوئیں, ان پر اللہ کے عذاب بھی آئے, انبیاء اور رسول بھی آئے. لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ انہی انبیاء کو اور انہی کی قوموں کو یہاں کیوں چنا گیا. اس کا ریزن یہ ہے جیسے آج کا واقعہ دیکھ لیں. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہے. جیسا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے نہیں ہے، ان کی اولاد سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں وہ سارے انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ یا قنطورہ، دونوں مفسرین نے ذکر کیے، ان کی اولاد سے جو چھ صاحبزادے تھے ان میں ایک کا نام مدین تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی اولاد سے، حضرت مدین نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی جس کے جن کا ہم ذکر پچھلے ہفتے کیا کہ آپ کی دو بیٹیاں مسلمان تھیں، دو ہی بیٹیاں تھیں دونوں مسلمان تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت مدین نے نکاح کیا. اور ان سے حضرت یشجر پیدا ہوئے. تو یشجر جو ہیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دادا ہیں. تو گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، مدین کی اولاد سے ہیں، اور ان کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ددیال کی طرف سے ہیں، دادا بنتے ہیں آپ کے فور فادر، اور حضرت لوط علیہ السلام ننیال کی طرف سے نانا بنتے ہیں. انہی مدین کی وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے دو نام پڑ گئے، یا تو یہ قبیلے کا نام ہے مدین اور کوئی بڑا شہر نہیں تھا، یا دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت مدین جو ہیں یہ چونکہ دادا ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے، اور انہوں نے اپنے دادے کے نام پر ایک شہر آباد کیا، تو گویا ایک شہر کا نام ہے. یہ شہر جو ہے بحر بحیرہ احمر جو مشہور ہے، بحیرہ احمر کے ساتھ اس کے کنارے پر کوہ طور کے جنوب مشرق میں یہ اصحاب مدین اور یہ مدین کی جو بستیاں تھیں یہ ساری وہاں آباد تھیں. قریش جب تجارت کے لیے نکلتے تو وہ دو شہروں کا رخ کرتے تھے، جیسا قرآن میں ذکر کیا لے ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ایک گرمیوں کا سفر ایک سردیوں کا سفر. تو ایک ان کا سفر یمن کی طرف ہوتا، دوسرا ان کا سفر سیریا کی طرف ہوتا. ایک سڑک جو ہے یمن سے نکلتی اور وہ جاتی سیریا کی طرف، اور ایک جو ہے یہ عراق سے نکلتی اور یہ بھی جاتی ادھر سیریا کی طرف. تو ان دونوں سڑکوں کا جو شاہراہ ہیں، جو جن کو آپ ہائی وے بول لیں یا ان کی جو ہے تجارتی سڑکیں بول لیں، ان کا ملاپ جو ہے یا چوک وہاں بنتا تھا جہاں قوم مدین آباد تھی. تو ظاہر ہے کہ جہاں بڑی بڑی سڑکیں ملتی ہوں گی وہاں بزنس ہوتا ہوگا، جیسے آج کل بھی وہاں دکانیں شہر اور بڑی رونق بن جاتی ہے، وہاں لوگوں کی گزر اوقات کا ذریعہ ہوتا ہے. تو وہاں چونکہ ایک منڈی اور بہت بزنس ایریا بن جاتا تھا، سارے قافلے وہیں جا کر رکتے، وہاں تجارت کرتے، کچھ آگے چلے جاتے کچھ دوسری طرف چلے جاتے، لیکن وہاں ہر قافلہ جاتا تھا. اس لیے جو قوم شعیب علیہ السلام ہے یہ کافی امیر خوشحال مالدار تھی. تو اہل مکہ جو تاجر لوگ تھے ان کا سفر اگر یمن کی طرف ہوتا تو قوم ہود قوم عاد کی طرف سے یہ گزر کر جاتے، اور اگر ان کا سفر سیریا کی طرف ہوتا تو یہ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے ان کھنڈرات سے جن پر اللہ کا عذاب آ کر وہ سارے تباہ و برباد ہو گئی تھی، وہ سارے ان کے نشانات ابھی باقی ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان قوموں کا ذکر اکٹھا کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے والوں، اے اہل مکہ، یہ میرا قرآن مکہ شہر میں اس کا نزول ہو رہا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، اور تم تاجر لوگ ہو، جب تم یمن جاتے ہو تو قوم عاد کے حالات دیکھتے ہو، ان کی جو ہے تباہ شدہ اور برباد شدہ بستیاں جو ہیں، ان کے کھنڈرات اور ان کی نشانیاں اور ان کا برزد عام لوگوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ چرچرا یہ تم سنتے ہو، اور جب تم شام کو تجارت کے لیے جاتے ہو تو قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے ہو، ان کے کھنڈرات دیکھتے ہو، قوم لوط کے اس ڈیڈ سی کو دیکھتے ہو اور وہاں لوگوں کی باتیں سنتے ہو، ان کے حالات سنتے پڑھتے ہو، شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات دیکھتے اور پڑھتے ہو، تو یاد رکھو اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی اور ان کو نقصان یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو جو حال ان قوموں کا ہوا ہے وہ حال تمہارا بھی ہوگا، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے ان چند قوموں کو چن کر اہل مکہ کو دکھانے کے لیے ان واقعات کو ذکر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، گویا کہ آپ مدین کی اولاد سے ہیں اور آپ کا سلسلہ چند جو ہے نسلوں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، حضرت شعیب بن یقیل بن یشجر بن مدین بن ابراہیم، یشجر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شعیب علیہ السلام کے دادا ہیں اور یشجر کے دادا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو بہت مختصر جو ہے شجرے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ان کا یہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصحاب مدین کا نبی بھی کہتے ہیں، اصحاب ایکا کا نبی بھی کہتے ہیں اور اصحاب رس کا نبی بھی کہتے ہیں، یا تو یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو قوم شہر میں آباد تھی ان کو اصحاب مدین کہتے ہیں، جو لوگ گاؤں میں یا جنگلوں میں آباد تھے ان کو اصحاب ایکا بولتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں دوسری قوم ان کی تھی ان کو اصحاب رس یا اصحاب ذلہ بولتے ہیں، لیکن قوم ایک ہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تین قومیں تھیں، بہرحال اصحاب مدین اور اصحاب ایکا یہ لفظ جو ہے یا اصحاب ذلہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آتا ہے۔ اصحاب مدین تو آپ نے سن لیا کہ اصحاب مدین کیوں بولتے ہیں، کہ حضرت مدین کی اولاد والے جو ہیں جو لوگ ہیں ان کی اولاد سے ان کو اصحاب مدین بولا جاتا ہے۔ اصحاب ایکا کہتے ہیں، ایکا کہتے ہیں بن کو، بن مبن جنگل، یہ جو بستیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی وہ اتنی سرسبز اور شاداب تھی کہ اگر آدمی اونچے پہاڑ پر یا اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر نظر مارتا تو اس کو سبزہ اور سرسبز درخت اور باغات ایسے نظر آتے کہ جنگلات کے جنگلات نظر آتے، تو جنگل کو بن بولتے ہیں، تو جو لوگ وہاں رہتے تھے اس لیے ان کو اصحاب بن کہا گیا یا اصحاب ایکا کہا گیا، اصحاب ذلہ بھی ان کو کہا گیا، اصحاب ذلہ کہا گیا کہ یہ ذلہ کہتے ہیں سائے کو، بادل کو، تو جب ان پر بادل کا عذاب آیا تو عذاب کی اتنی شدید اور سخت نوعیت تھی، اللہ تعالی جل شانہ نے جہنم کا ایک تھوڑا سا حصہ اس قوم کی طرف کھول دیا، جب وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی انہوں نے تو جہنم کا تھوڑا سا حصہ سوراخ جو ہے ان کی طرف کر دیا گیا، اور اتنی گرمی وہاں سے نکلی کہ یہ لوگ جو ٹھنڈے باغات میں اور درختوں کے سائے کے پلے ہوئے تھے اور ٹھنڈے پانی پینے والے تھے کہ گرمی سے جھلس گئے تو دوڑ کر یہ اپنے بیسمنٹوں میں گئے کہ بیسمنٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. جب وہاں گئے تو وہ اس سے بھی زیادہ گرم. پھر باہر بھاگے اور پانی پیا تو پانی ایسا جو جس سے جو ہے ابلتا ہوا پانی, جو ان کی زبانیں جس کی سڑ گئیں, گلے جل گئے اس ان کے. کیونکہ جب عذاب الہی ہوتا ہے تو اس میں پھر کون سی چیز جو ہے وہ موافق رہتی ہے. اب وہ پریشان ہیں, بیسمنٹ میں دوڑتے ہیں بار بار کہ شاید کوئی ٹھنڈا ہو, وہاں گرمی. کمروں میں دوڑتے ہیں تو وہ گرم. درختوں کے نیچے جاتے ہیں وہاں گرمی, گرم جو ہے لو وہ چل رہی ہے. پانی ٹھنڈا پینے کی یا نہانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ابلتا ہوا پانی ہے. تو اسی قسم پرسی میں, پریشانی کے عالم میں ان کو ایک سیاہ بادل نظر آیا اور اس سے ان کو امید بندی کہ یہ جو ہے بادل یہ آئے گا تو آسمان سے جو بارش اترے گی کم از کم یہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کے ساتھ ٹھنڈی ہوا انہوں نے اس بادل کی طرف سے محسوس کی. اب ساری قوم بیسمنٹوں سے نکل کر, اپنے مکانوں سے نکل کر, اپنے باغات اور سائے سے نکل کر اس باہر جو ہے کھلے میدان میں اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی اور ان کو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی اور بارش کا نمونہ نظر آیا تو وہ بہت خوش ہو گئے. خوش ہوئے کہ آج جو ہے ہماری وہ پریشانی اور تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اسی ذلہ کو, بادل کو جو ٹھنڈی ہوا لے کر آیا تھا اور ایک امید اور آس لے کر آیا تھا, یہ اصحاب ذلہ, یہ رسائے کے نیچے پناہ مانگنے والے لوگ جو ہے, پناہ مانگنی چاہیے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے, نہ کہ بادل سے اور پانی سے اور دنیاوی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. انسان جو ہے جس ذات نے, جس خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس سے پناہ مانگو. تو بادل سے اور اس سے سکون حاصل کرنے کے لیے جب ساری قوم جمع ہو گئی, اب نیچے سے زمین پھٹی اور آگ کا عذاب نیچے سے اور اوپر سے اس جو ہے بادل سے بھی آگ برسنی شروع ہو گئی, اور جس کا ذکر آخری آیت میں آتا ہے کہ وہ ایسے گر گئے زمین پر ساری قوم کہ ان کے پیٹ ان کے رانوں کے ساتھ لگے اور ران جو ہے یہ پنڈلیوں کے ساتھ اور پنڈلیاں زمین کے ساتھ. اب دیکھیں دماغ کی پنڈلیاں جو ہیں یہ زمین کے ساتھ لگی ہیں اور پنڈلیوں کے ساتھ ان کے ران لگے ہیں اور ران کے ساتھ پیٹ لگے ہیں اور جو ہے اونتے, ساری قوم جو ہے چھوٹے بڑے وہ اکڑوں زمین کے اوپر اونتے پڑے ہوئے, ساری قوم اس طرح ہلاک ہو گئی. سیدنا حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. تو یہ ان کو اصحاب ذلہ بھی بولتے ہیں. اور گناہ ان کا کیا تھا, وہ کیا کام کرتے تھے؟ ایک گناہ تو ان کا یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی توحید کے وہ منکر تھے, بت پرست. جیسے پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی, لیکن نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف بت پرستی سے روکا. ان کا اور کوئی کام ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور اس کو بھی بت پرستی سے منع کیا گیا. صالح علیہ السلام کی قوم وہ بھی بت پرست تھی, اس کو بھی بت پرستی سے منع کیا گیا. پہلی قوم جس کو جو ہے فحاشی اور عریانی عقائد کے علاوہ اعمال سے جس قوم کو روکا گیا, برے اعمال سے اور بری فحاشی بد کرداری سے, برے معاملات سے جس قوم کو روکا گیا توحید کے علاوہ اور ان کی بت پرستی کے علاوہ, اس کو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے. اور پھر جس قوم کو معاملات کی درستگی کے لیے اللہ کے نبی نے, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو روکا, ان کا نقصان کیا, ان کا کارنامہ کیا تھا, برائی کیا تھی اس قوم میں, کہ وہ جب وہ اپنے ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے. جب تولتے تو کم تولتے, جب کسی کو دیتے تو کم دیتے, اور جب لیتے کسی سے تو زیادہ لیتے. جب کسی قوم, جب کوئی آدمی ان کو پیسے دیتا, سپوز اگر سو سکہ جو ہے یا $100 کسی نے دیا دکاندار کو تو وہ ایسے ہوشیار تھے کہ کہتے ہیں کہ تم نے 98 دیا ہے، دو جو ہے وہ ہاتھ کی صفائی اس میں دکھا جاتے ہیں جیسے لوگ دکھاتے ہیں، ہاں جی 98 کہتے ہیں 98 دیا ہے تو نے 100 دیا ہی نہیں، یا اگر کوئی آدمی ان کو جو ہے کھرا نوٹ دیتا، نوٹ تو اس وقت تھے نہیں، یا اشرفیاں تھیں یا چاندی یا سونے کے سکے تھے، تو آپ کو اگر یاد ہوگا کسی کو کہ جو پرانے زمانے میں نوٹ سے پہلے جو روپے چلتے تھے چاندی کے، ان کے اوپر اگر چھوٹے چھوٹے داغ آ جاتے تو اس کو کھوٹا سکا سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ صاف ہوتا تو اس کو کھرا سمجھا جاتا تھا، یہ نشانی ہوتی تھی کھوٹے اور کھرے کی، تو وہ کیا کرتے کہ کھوٹے پیسے اپنے پاس رکھتے، جو ہی کسی نے صاف سکا دیا کہا بھی میرے پاس چینج نہیں ہے تو اپنا لے جا اور کھوٹا اس کو دے دیتے، کھرا خود رکھ دیتے. گزشتہ درس میں ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 18-20 اس قوم کی جو کرتوت اور برکرداریاں تھیں وہ ہم نے ذکر کی، اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے ناپ تول میں کمی اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا، شرک اور بت پرستی کے علاوہ یہ دو اہم کرتوت برے کرتوت تھے اس قوم کے، جس کا سیدنا شعیب علیہ السلام نے سختی سے ان کا نوٹس لیا اور اس کی تبلیغ فرماتے رہے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ وہ قومیں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں دو چیزیں ہیں، ملاوٹ ہے اور ناپ تول میں کمی ہے، اور اس قوم کو کتنا عذاب آتا ہے، وہ قوم صفہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. آج تک ان بستیوں میں جہاں وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں وہاں آج تک کوئی قوم آباد نہیں ہو سکی. لوط علیہ السلام کی قوم کے 18 بد کرداریاں ہم نے ذکر کیں، وہ قوم ایسی تباہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہ 400 میٹر زمین کی گہرائی میں وہ پانچوں شہر جو ہے وہ دب گئے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اتنا نیچے دبا دیا گیا کہ وہاں بھی آپ کو آبادی قیامت تک نہیں ہوگی. یہ قومیں چند برائیوں کی وجہ سے یا دو برائیوں کی وجہ سے غرق ہو گئیں، لیکن آج اب دیکھیں کہ کیا یہ ساری برائیاں امت مسلمہ میں نہیں ہیں؟ آپ غور کریں کہ کیا کیا مسلمانوں میں یہ کم تولنا، کم ناپنا، یا دھوکہ دینا کسٹمر کو، یا ڈنڈی مار کے میزان کو جو ہے اس میں کمی بیشی کرنی، یا اینٹیں پیس کر مرچوں کو زیادہ کرنا، یا جو ہے آٹے کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں پیس کر آٹے کو زیادہ بنا کر یعنی اس کو بڑھانا، یہ چیزیں پیس کر ان چیزوں کو جو ہے اس کے اندر ملاوٹ کرنا، دودھ کے اندر پانی ملانا یا پانی کے اندر دودھ ملانا، کیا یہ مسلمان قوم میں نہیں ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ پہلی قومیں تو ایک آدھ برائی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے، لیکن مسلمان قوم جو ہے اس پر کسی قسم کا ایسا عذاب نہ آئے؟ تو دوستو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم امت ہیں محبوب اکرم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں سے عذاب مانگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ نا امید ہو گئے تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، قومیں تباہ ہو گئی. یہاں بھی نظر بن حارث اور ابو جال انہوں نے خلاف کعبہ کو پکڑا اور کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یہ قرآن فرماتا ہے سورہ انفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچا ہے، اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے، فامطر علینا حجارت من سما، اگر یہ تیرا اسلام اور دین سچا ہے ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، ابیتنا بعذاب علیم، یا ہمیں ایک ایسا دردناک عذاب دے جس سے ہم تباہ و برباد ہو جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نصر بن حارث کہہ رہا ہے. کافر ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، قرآن فرماتا ہے سورہ انفال میں دیکھیں اللہم، اور افسوس تو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہم کہتے ہیں، کیا نہیں کہتے؟ یا رسول اللہ نہیں کہتے، اللہم تو کہتے ہیں، قرآن فرماتا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ یہ تیرا، اگر تیرا قرآن حق ہے، اگر تیرا یہ دین حق ہے، اگر تیرا یہ رسول حق ہے. جھگڑا کس بات میں ہے کہ یا اللہ تو کہنا، اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ. جھگڑا کس میں ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا، رسول کو نہیں ماننا، اس کی عزت نہیں کرنی، اس کا احترام نہیں کرنا، اس کی باتوں کو نہیں ماننا. اے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچا ہے، اگر تیرا دین سچا ہے، اگر تیرا یہ قرآن سچا ہے، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن میں کیا رسول کے تشریف لانے میں کوئی شک ہے؟ کیا اسلام کے سچائی میں کوئی شک ہے؟ جب وہ عذاب مانگ رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر عذاب مانگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تیرا دین سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب بھیج، ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، اللہ کیوں نہیں برساتا؟ کعبے میں تو ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بات سچی کر رہے، اللہ سے خود عذاب مانگ رہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی اس دعا کا جواب دیا، فرمایا کہ تم مجھ سے عذاب مانگتے ہو؟ پہلی قوموں کا ذکر دیکھو، قوم نے میری نافرمانی کی، میں برداشت کرتا رہا، میں نے اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک میرے نبی نے عذاب نہیں مانگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ بت پرستی اپنے بندوں کی دیکھتا رہا کہ یہ کافر میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، لیکن ان پر کسی قسم کا عذاب نہیں آیا. کب تک؟ جب تک کہ نبی ان میں موجود رہا اس قوم کا، جب تک نبی نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے عذاب نہیں مانگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا کسی قوم پر. آپ سارے واقعات سن چکے ہیں. جب نبی نا امید ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، قوم سے نکل گیا، اس وقت ہاتھ اٹھایا گیا اللہ ان کو عذاب بھیج دے، اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب بھیج کر پوری قوم کو ختم کر دیا، اور ایسا ختم کیا کہ قیامت تک وہاں کوئی بستی، کوئی آبادی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکے گی. ادھر یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کیسے عذاب دوں؟ تم عذاب تو مانگتے ہو. اس سے اگلی آیت سورہ انفال کی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں کیسے ان کو عذاب دوں جبکہ اے میرے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے اندر موجود ہیں. یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی امت میں حاضر نہ ہوتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج امت مسلمہ میں، پوری امت میں، پوری کائنات میں حاضر نہ ہوتے، تو یہ قوم تباہ ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے یہ امت عذاب سے بچی ہوئی ہے، اور اس امت کا عذاب سے بچنا، پوری امت کا تباہی سے بچ جانا، کہ سارے پہلے نبیوں کی امتوں کی تمام خرابیاں اس امت میں ہونے کے باوجود یہ امت غرق نہیں ہوتی، یہ امت تباہ و برباد نہیں ہوتی، یہ امت جس پر عذاب نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا میں کیسے عذاب بھی بھیجوں، ما کاد اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو اس کے اندر موجود ہے. سورہ فتح اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. کیا؟ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. یہ مکے کے لوگ، انہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے. کچھ لوگ صحابہ مکے میں رہ گئے. سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے لو تزیلوا، اگر وہ لوگ جو مسلمان تھے اگر وہ بھی مکہ چھوڑ کر چلے جاتے، لعذبنا الذین کفروا، میں پورے پورے کفار کو وہاں ہلاک اور تباہ کر دیتا. لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ وہاں موجود ہیں. تو یاد رکھو، یہ جو دنیا قائم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک امتی، وہ ایک امتی بھی اگر کسی شہر میں موجود ہے، پورا شہر اگر کافروں کا ہے، پورا شہر اگر جو ہے اس کو عذاب کا مستحق ہے، یو نیور نو کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے شہر کو بچا رہا ہے، جس طرح قرآن فرما رہا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر یہ صحابہ مکہ چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم ان کافروں کو عذاب دیتے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کرم ہے کہ اس نے اس امت کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری امتوں کے بعد بھیجا. آج اس قرآن میں ہم لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنتے ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں خیال آتے ہیں کہ کیسی بری قومیں تھیں وہ. آج ہماری اس امت مسلمہ میں یہ سارے گناہ موجود ہیں، سارے عیب موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں بھیجی. کیوں نہیں بھیجی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ میرے محبوب کی امت کے بعد کچھ اور لوگ آئیں اور میری امت، میرے محبوب کی امت کی عیب ان لوگوں پر کھلے. اس لیے آخری نبی اور آخری امت کو بھیجا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عیب کسی اور پر نہ کھلے. اور قیامت کے دن جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں کہ پھر ایسا حساب ہوگا اللہ کے فضل سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گناہ کرے تو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اپنا گناہ کر کے بڑا بنتا، یار مجھ سے کل یہ گناہ ہو گیا، میری نماز چھوٹ گئی، یار کل مجھ سے یہ جھوٹ بولا گیا، یار کل مجھ سے یہ بڑا گناہ ہو گیا، تو وہ بڑا پہلوان بن رہا کہ میں اپنا گناہ ظاہر کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ دوسرے آدمی کو اس پر گواہ بنا رہا ہے. اس لیے اگر کسی سے گناہ سرزد ہو تو اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کر کے اس کو اس پر وٹنس نہ بنائے، کیونکہ اگر وٹنس بنائے گا، گواہ بنائے گا، تو قیامت کے دن اس کا عیب وہ چھپا نہیں رہے گا، وہ گواہ اس پر بھگتے گا. اور اگر اس کا گناہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں تو قیامت کے دن اللہ اس کے گناہ کو اور پردہ فرما کر، پردہ پوشی کر کے اس کے گناہ کو خاموشی سے، یا کسی فرشتے کو بھی علم نہیں ہوگا، معاف کر کے کہے گا کہ بتاؤ اس کا گناہ کہاں ہے، تو گناہ مٹ جائے گا، گناہ مٹ جائے گا. یہ کرم ہے میرے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ یہ تھا آپ کا کہ آپ جب بلند پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کرتے تو پہاڑ بالکل زمین کے برابر ہو جاتا. اسی لیے آپ کو شعیب شعب سے ہے، شعب کا معنی ہے کہ پہاڑی رستوں کا بادشاہ، اس گھاٹی کو بولتے ہیں شعیب، پہاڑی رستوں کا بادشاہ، یعنی پتھر پر چڑھنے کا، پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فرماتے تو پہاڑ بالکل زمین کے برابر ہو جاتا، نیچے ہو جاتا. یہ شعیب علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معجزہ، آپ کے تو بے شمار معجزات ہیں، بڑے بڑے معجزات، لیکن پہاڑوں کے سلسلے میں جب آپ پہاڑ پر چڑھتے تو پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھتا کہ میرے اوپر اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے. یہ سیاست تک کی حدیث میں بہت حدیث آتی ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق حضور کے ساتھ ہیں، احد پہاڑ پر چڑھے، ایک روایت یہ آتی ہے، ایک اور حدیث ہے جس میں آپ زبیر کوہ صبیر پر چڑھے، ان دو کا ذکر ہے. تو پہاڑ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں، پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، اس میں حرکت آئی خوشی سے کہ اللہ کا نبی میرے اوپر موجود ہے. تو آپ نے پیر کی ٹھوکر ماری اس کو اور فرمایا اس بت احد، اے احد رک جا، اے احد رک جا، بائد نما علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان، تمہیں معلوم نہیں تیرے پر اللہ کا ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں. ابھی سیدنا فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، حضور پہلے فرما رہے ہیں دو شہید موجود ہیں. سبحان اللہ. تو سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کی ایسی سرلی آواز، ایسی فصاحت، ہر نبی کی ایک نئی خصوصیت ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کا خطابت کا انداز، آپ کی زبان کے اندر اثر، اور آپ کے واعظانہ جو ہے سحر بیانی آپ کی، آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ فصیح اور بلیغ خطبہ دیتے تھے اور خوبصورت خطبہ دیتے تھے، اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. شعیب کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ تصغیر کا صیغہ ہے، لیکن اس پر علماء نے گفتگو کی کہ یہ لفظ عربی ہے یا اجمی ہے. وہ اس لیے کہ کسی بھی نبی کے لیے، ان کی عام کے لیے، ان کے نام کے لیے، یا ان کے کسی اعضاء کے لیے، یا ان کی ہر اس چیز کے لیے جہاں جس چیز کو کسی نبی کے ساتھ نسبت ہے، تصغیر کا صیغہ بولنا ان کے لیے حرام ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے آپ کسی نبی کا نام تصغیر میں نہیں دیکھیں گے. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے تصغیر ہے صغر سے، اور صغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا. تصغیر کسی اس چیز کو اور چھوٹا کر دیتا، اس کو تصغیر بولتے ہیں. جیسے پنجابی میں ہم آپ کو اس کی مثال دیں، جوتا کہتے ہیں نا، اردو میں جوتا کہتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ جتی. اور جتی کی تصغیر کیا ہے؟ جتڑی. سنا کبھی آپ نے جتڑی؟ تو یہ تصغیر ہے پنجابی میں. اسی طرح عربی میں اس کی ہے. یا چہرہ ہے، چہرہ اردو کا لفظ ہے، اور مکھ جو ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے. چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ مکھ. اور اس کی تصغیر کیا ہے؟ مکھڑا. اس کی تصغیر کیا ہے؟ مکھڑا. یہ تصغیر ہے کسی نبی کے لیے، کسی نبی کے لیے اس کے نام کی، یا اس کی صفات کی، یا اس کی ان چیزوں کی جو نسبت اس کے ساتھ ہے نبی کے ساتھ، تصغیر کا استعمال کرنا حرام ہے. مثلا آپ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک کو جتڑی بولتا ہے تو یہ حرام ہے، اور ایسا لفظ استعمال کرنا گناہ ہے. یا نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کو مکھڑا بولنا، جیسے کچھ نعت خوان پڑھتے ہیں، یہ منع ہے. یعنی مکھڑا جو ہے یہ کہنا، تو یہ تصغیریں ہیں جس میں کہ اس چیز کو چھوٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں منع ہے. تو شعیب علیہ السلام کا نام جو ہے یہ تصغیر نہیں ہے. اور اگر تصغیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے سے نام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی شخص کسی نبی کے نام کو تصغیر تو نہیں استعمال کر سکتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد ہے، اگر کوئی آدمی اس کو احمد بولے یہ تصغیر ہے، یا محمد ہے تو اس کو محمد کر کے بولے یہ تصغیر ہے، یہ استعمال کرنا حرام ہے. یا نبی کریم علیہ السلام کی چادر مبارک ہے، اس چادر کو چادری بولنا، یا اس طرح کے الفاظ، یا کرتا ہے، لباس ہے، کرتا ہے، تو اس کی تصغیر بولنا، یا کسی اس چیز کی تصغیر بولنا جس میں حکارت آئے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. تو سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوم کا ذکر ہے جو ہم نے بہت سارا آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف اس کی برادری سے، یعنی چونکہ وہ ساری ایک ہی قوم کے لوگ تھے، کافر اور مسلمان، اور آپ اس قوم میں سے ایک فرد تھے، تو فرمایا کہ مدین کی طرف اس کی برادری میں سے ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی آ کر وہی کہا جو پہلے انبیاء کہتے رہے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم میری اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پیغام پہلے انبیاء بھی دیتے رہے اور شعیب علیہ السلام نے بھی یہ دیا. آگے فرمایا قد جاءتکم بینت من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. وہ کون سی دلیل تھی؟ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا وجود، یہ اللہ کی طرف سے دلیل تھی. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دلیل آتی ہے قوم کو بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کبھی جو ہے نبی دلیل بنتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کا راستہ بتایا کہ اللہ کون ہے. تو فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی، اور وہ دلیل یا شعیب علیہ السلام ہے یا آپ کا معجزہ ہے کہ جو پہاڑ آپ کے سامنے بالکل نیچے ہو جایا کرتا تھا. آپ نے کیا فرمایا قوم کو؟ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول کو پورا کرو. کیل کہتے ہیں تولنے کو. کپڑا آپ ناپتے ہیں تو یہ ناپنے کا عمل جو ہے اس کو کیل بولتے ہیں، اور جو گز ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکیال. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کو جو ہے نا اوزان والمیزان اور جو ترازو ہے اس کو صحیح کر لو، تو وہ کیا کرتے کہ یا تو اس کو ڈنڈی مارتے یا اس کے جو بانٹ ہیں وہ چھوٹے رکھتے دینے کے لیے اور لینے کے لیے بڑے رکھتے، یا ایسا کرتے کہ وہ ترازو کے نیچے کوئی چیز چمٹا دیتے جس سے جو ہے نا وہ چیز جو ہے اس کے اندر کمی بیشی آ جاتی. تو فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے فَأَوْفُ الْكَيْلَ، اپنے ناپ کو والمیزان اور تول کو، یعنی اگر آپ نے ناپ کے کوئی چیز دینی ہے جیسے گندم کی ڈھیریاں ناپی جاتی ہیں اتنے قدم ہیں گندم کی ڈھیری، یا گندم کو جو ہے ترازو سے بھی تول کر دیا جاتا ہے، یا کپڑے کو ناپ کر کے دیا جاتا ہے، یا زمین کو جو ہے ناپ کر کے دیا جاتا ہے، یا فروٹ جو ہے ان کو کبھی گن کر دیا جاتا ہے کبھی ان کو تول کر دیا جاتا ہے، تو فرمایا اوفُ الْكَيْلَ، اپنے ناپ کو مکمل کرو پورا کرو، والمیزانہ اور تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، ان کے اندر ملاوٹ نہ کرو. کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ لیتے زیادہ تھے دیتے تھوڑا تھے، یا کھرا مال لے کر کھوٹا ان کو دے دیتے، یا اچھی چیز لے کر نکمی ان کو دے دیتے، یا کھری چیز لے کر اس کے اندر ملاوٹ والی چیز ان کو دے دیتے. تو فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ چیزیں جو ہیں ان کو گھٹا کر نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یعنی زمین میں جب انتظام ہو چکا ہے، اصلاح ہو چکی ہے، تو اب فساد نہ پھیلاؤ. انتظام کون سا ہو چکا ہے؟ کہ اللہ کا نبی آ چکا ہے. اللہ کے نبی کا آنا یہ اصلاح ہے اس قوم کی. یعنی اللہ کا نبی جب آیا ہے اللہ کی طرف سے احکامات لے کر، اللہ کا نبی جب اس امت میں آ چکا ہے تو اب اس سے فائدہ حاصل کرو، اس سے فیض حاصل کرو. تم اگر اس نبی کی بات نہیں مانتے ہو، ان کی تعلیمات کو نہیں سنتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تو گویا تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد مچا رہے ہو. اسی طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے، آپ تشریف لا چکے ہیں، قرآن آ چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب اگر کوئی آدمی جو ہے زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو وہ فساد کون سا ہے؟ جو ایمان قبول نہیں کرتا. بجائے اس کے کہ فسادی ان کو سمجھا جائے جو ایمان نہیں لاتے، افسوسناک بات یہ کہ فسادی ان کو سمجھا جاتا ہے جو ایمان رکھتے. قرآن فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب اصلاح ہو چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، جب نبی آ چکا ہے، جب اس کے اصول آ چکے ہیں، تب ان کو مان کر تم جو ہے فساد کو ختم کرو اور اصلاح کرو، تو اپنی بھی اور قوموں کے بھی، اور ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے فساد مچاتے رہو کفر کر کے. تو معلوم ہوا کہ کفر جو ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور کافر جو ہے یہ سب سے بڑا فسادی ہے. اور اصلاح کس میں ہے؟ اسلام میں اصلاح ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے میں اور ان کی اطاعت میں اصلاح ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. آپ نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ناپ تول جو ہے اس کو پورا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو. یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، کیونکہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام نے
کافروں کو بھی یہ بات کہی تھی، کافروں کو یہ بات کہی تھی کہ تم ناپ تول جو ہے اس میں کمی نہ کرو. اب اگر کوئی کہے کہ وہ تو ہیں ہی مشرک، وہ تو ہیں ہی مشرک، ان کو آپ کیوں کہتے ہو؟ نہیں، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسلامی حکومت میں رہتا ہے، جیسے ذمی لوگ ہیں کہ جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں پاکستان میں یا دیگر ممالک میں، اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے کسی اسلامی ملک میں اور اس میں غیر مسلم رہتے ہوں، ان کے لیے شراب پینا ان کے مذہب کے مطابق آپ اس کو نہیں روک سکتے. اگر وہ خنزیر کھاتے ہیں تو ان کے مذہب کے مطابق آپ ان کو نہیں روک سکتے. اگر وہ جو ہے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں، وہ اپنے مذاہب کے مطابق اپنے خیال کے مطابق اگر اپنے چرچوں میں، اگر اپنے سنیگاز میں، اگر اپنے مندروں میں وہ شرک اور کفر بکتے ہیں اور کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے. لیکن اگر وہ چوری کرتے ہیں تو جیسے مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح کافر کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. اگر وہ لوگ جو ہیں وہ یا بدماشی کرتے ہیں تو جو ہے جیسے مسلمان کو حد لگائی جائے گی، اسی طرح کافر کو بھی حد لگائی جائے گی. اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے تو اگر مسلمان حاکم اس کو سزا دے گا تو کافر اگر ملاوٹ کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی. اگر کوئی ناپ تول میں کرتا ہے یا کوئی زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو جیسے مسلمان کو سزا دی جائے گی، اسی طرح اس کافر کو بھی سزا دی جائے گی. تو یا اسی طرح قوم لوط کا کوئی فعل بدماشی کرتا ہے، فاشی کرتا ہے، تو یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے اس لیے اس کے لیے جو مرضی کرتا رہے وہ کرتا رہے. نہیں، اگر اسلامی ملک میں چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ فاشی کرتا ہے، اگر وہ ملاوٹ کرتا ہے، اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے، اگر بغاوت کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو جیسے مسلمان کی سزا ہے اسی طرح کافر کی بھی سزا ہے. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ان کی ایک بات اور بھی تھی، وہ جو رستہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی طرف جاتا تھا اس پر بیٹھ جاتے، یا ہر رستے پر وہ بیٹھ جاتے. اور وہ کیا کرتے کہ جو آدمی شعیب علیہ السلام کے ملنے کے لیے وہاں جائے اس کو روک دیتے، کیا کہ تو اس کو نہیں مل سکتا. تو روکنے کے ان کے تین طریقے تھے، یا تو کہتے کہ شعیب علیہ السلام سے کیوں ملتا ہے، اگر ملے گا تو وہ تمہیں مسلمان کر دیں گے اور تم مومن ہو جائے گا تو اپنے باپ دادے کے رستے کو چھوڑ دے گا. یہ کوئی اچھا ہے تیرے لیے؟ تیرا باپ دادا ہمیشہ ان بتوں کی پوجا کرتا رہا اور تو ان کو چھوڑ کر اپنے باپ دادے کے رستے کو چھوڑ کر تو ان کا رستہ اختیار کرے گا، تو اس کو کنوینس کرتے کہ تو ادھر نہیں جا. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس پر اس کو جو ہے لالچ دیتے کہ ہم تمہیں جو ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس طرف نہیں جا. جیسے آج بھی مذہب ہے کہ تو قادیانی ہو جا ہم تمہیں رشتہ دے دیں گے، ہاں جی، یا تو قادیانی ہو جا ہم تمہیں گرین کارڈ دے دیں گے. تو یہ نئی بات نہیں ہے، یعنی کفر کی طرف لانے کے لیے جو ہے ان کو لالچ دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے. لالچ دیتے کہ تم جو ہے یہ کر لو، ہم تمہیں مالی طور پر سٹرانگ کر دیں گے، ہم تمہیں بزنس. لوگ کہتے ہیں نا جی، دیکھو جی فلاں کمیونٹی دیکھو، اس کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اتنا دیکھ لو، اس کو اتنا اسٹیبلشڈ ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو یہ کفار کا طریقہ ہے کہ اپنی جمعیت کو متحد رکھنے کے لیے، اسلام سے دور رکھنے کے لیے، ہاں جی، چاہے وہ اٹلی کا ویزا دلا دیں کسی. تو فرمایا کہ اسلام سے روکنے کے لیے، اللہ کے نبی کی بغاوت دور رکھنے کے لیے یہ باتیں جو ہیں. الحمدللہ اگر کسی مسلمان کو آدھی روٹی شام کو ملتی ہے اور آدھا پیٹ نہیں بھرتا تو خوش ہو جاؤ الحمدللہ لے کر، کہہ کر کہ اللہ تیرے ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمیں آدھی روٹی دی لیکن ہمارا ایمان مکمل ہے. یہ گرین کارڈ کے چکر میں، یہ اچھی شادیوں کے چکر میں، یہ اسٹیبلش ہونے کے چکر میں، اور یہ سٹوروں کے چلانے کے چکر میں، یا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے چکر میں، جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس کے لیے دین کو جو ہے برباد کر دینا اور اپنے مذہب کو خیر بات کہہ دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے. جب کوئی آدمی ہلاک ہونے پہ آتا ہے تو چاہے وہ جتنی لمبی سے لمبی بلڈنگ کیوں نہ ہو، جتنی مرضی سیکیورٹی اس میں کیوں نہ ہو، اور جس آدمی کو خواب و خیال بھی نہیں ہے وہاں وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس سے زیادہ بھی کوئی سٹرانگ اور مضبوط اور محفوظ جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہو، قرآن فرماتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے بلند اور مضبوط قلعوں میں، بلڈنگوں میں، سیکیورٹی گارڈوں کے اندر، حفاظت میں، محفوظ جگہوں پہ تم اپنے آپ کو چھپا لو، اینما تکونو یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی تلاش کر لے گی جہاں تم اپنی حفاظت کا سامان کیے بیٹھے ہو. تو فرمایا وہ روک لیتے تھے جیسے آج روک لیتے ہیں. ہاں جی، یہ اہل سنت کا مسلک اختیار کر کے تو کیا کرے گا؟ اپنے باپ دادے کو دیکھ، کب سے وہ ایسے چلے آ رہے ہیں؟ حقیقت کو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہو، عذاب سے بچے ہوئے ہو، اتنے گناہوں میں لتڑے ہو کر، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود بھیجنے سے اور آپ کے ساتھ محبت کرنے سے ڈرتے ہو، محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہو. یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت میں بائی چانس ہم پیدا ہو گئے. اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج جو ہے مسجد میں بیٹھ کر آرام کے ساتھ اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے سکون کے ساتھ بیٹھے ہو. ملکوں کے حالات پر نظر دوڑاؤ کہ کسی کی جان محفوظ نہیں، بیٹی محفوظ نہیں، ماں محفوظ نہیں، بزنس محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، مکان محفوظ نہیں، اور ہم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا شکریہ پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے. فرمایا اے قوم نہ بیٹھو ہر رستے پر، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، راہگیروں کو ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ کے رستے سے روکتے ہو، من آمن به وتبغون عوجا، جو ایمان لاتا ہے اس پر اس کو روکتے ہو، اور ہر ٹیڑھے رستے پہ چلتے ہو، ہر ٹیڑھے رستے پہ چلتے ہو. ایمان لانا سیدھا رستہ ہے، کفر لانا ٹیڑھا رستہ ہے. شعیب علیہ السلام کی اتباع کرنا یہ سیدھا رستہ ہے، مخالفت کرنا یہ ٹیڑھا رستہ ہے. دیانت داری سے بزنس کرنا یہ سیدھا رستہ ہے، اور بد دیانتی کرنا یہ ٹیڑھا رستہ ہے. امن قائم کرنا ملک میں یہ سیدھا رستہ ہے، اور فساد مچانا یہ ٹیڑھا رستہ ہے. ناپ تول کو صحیح رکھنا تجارت میں یہ سیدھا رستہ ہے، اور کمی بیشی کرنا یہ ٹیڑھا رستہ ہے. خالص چیزیں دینا، چاہے وہ کسی قسم کی ہو، اس کا تعلق پہننے سے ہو، اس کا تعلق کھانے سے ہو، اس کا تعلق جو ہے روحانی غذا دینے سے ہو، اس کا تعلق جسمانی غذا دینے سے ہو، یا اس کا تعلق جو ہے مریض کے ساتھ دوائیاں دینے سے ہو، یا اچھا مشورہ دینے سے ہو، خالص چیزیں تجارت میں دینا یہ سیدھا رستہ ہے، اور ملاوٹ کرنا یہ ٹیڑھا رستہ ہے. معاملات کو درست رکھنا یہ سیدھا رستہ ہے، اور غلط معاملات کی طرف لے جانا لوگوں کو یہ ٹیڑھا رستہ ہے. آپ فرماتے ہیں اے میری قوم وہ تب ہو نہ آئے وجہ، تم ہمیشہ ٹیڑھا رستہ ہی تم نے چلنا، کبھی تو سیدھا کام بھی کر لیا کرو. اب آپ فرماتے ہیں واذکروا اذ کنتم قلیلا، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ تم ایک تھوڑی سی قوم تھی، چھوٹی قوم تھی، چند آدمی تھے تم، کیونکہ بنی اسرائیل زیادہ تھی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد زیادہ تھی، یہ مدین کی اولاد تھوڑی تھی. آپ فرما دے تم تھوڑے تھے. وز کرو، یاد کرو اس وقت کو، اس نعمت کو یاد کرو. وز کرو، یاد کرو اس نعمت کو جب تم تھوڑے تھے. فقط سرکم، اس نے تمہیں غلبہ دے دیا، بڑی جماعت بنا دی. تو قرآن جو ہے کثرت کو نعمت فرما رہا ہے، اور فرمایا اس نعمت کو یاد کرو. ایک آدمی دیکھو نا، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا تھے، جب وہ زمزم کا کنواں کھودنے لگے تو اہل مکہ نے روک لیا، کہا کہ ہم نہیں کھودنے دیتے. آپ نے نظر مانی، آپ نے فرمایا عرض کیا اے اللہ اگر تم مجھے اتنے بیٹے دے جو میرے بازوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی کافر میرے مقابلے میں نہ آئے اور میں اپنے بیٹوں کی مدد سے یہ زمزم کا کنواں کھودوں تو اے اللہ میں اپنے بچوں میں سے ایک بیٹا جو میرا ہے میں اس کو تیرے رستے میں ذبح کروں گا. اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے. ڈاکٹر صاحب 10 دیے یا 12 دیے؟ نہیں 10 ہے یا 12 دیے. 12 بیٹے دیے. اب جب وہ جوان ہو گئے آپ گئے آپ نے بڑی شان و شوکت سے کنواں کھودا کوئی کافر صاحب نے نہیں آیا. تو کثرت جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انکہ الولود الودود, شادی کرو اس عورت سے جو زیادہ بچے دے سکے اور زیادہ محبت تم سے کر سکے. فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ, اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت جتنی زیادہ ہوگی میں اتنا زیادہ فخر کروں گا. تو یہ جو ہے نا کثرت, اس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ, کہ جتنی میری امت زیادہ ہوگی اتنا میں اتنا زیادہ فخر کروں گا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ٹھیک ہے شادی کرو اولاد کو پیدا کرو اولاد کثرت سے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیم کا اور ان کے کھانے پلانے کا اور ان کی تہذیب و تمدن کا تم بندوبست نہ کرو, ان کو انسان بھی بنانا, یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن یہ فرمایا نا کہ جو لوگ جو ہے منصوبہ بندی کرتے ہیں نسل بندی نسل بندی کرتے ہیں ان کے لیے منع ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مجبوری حالات میں اس کا حکم دیا ہے. جب صحابہ نے پوچھا لیکن آپ نے فرمایا کہ جس جان نے آنا ہے اس نے آ کر رہنا, تم جتنا مرضی اس کو روک لو. تو کیا فرمایا کہ ان کے حل ولود الودود, جو عورت زیادہ بچے پیدا کر سکے اور تم سے محبت کے ساتھ زیادہ رہ سکے اس کے ساتھ نکاح کرو. یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. یعنی دیکھو پہلے رشتہ کرنے سے پہلے دیکھو کہ ایسی کے ساتھ تو نکاح نہیں کرے جس کے سر پر سینگ اگے ہوئے ہیں, ہاں جی, کہ ہر 2 منٹ کے بعد تمہاری مرمت ہو رہی ہو. یعنی پہلے رشتہ دیکھ کر دیکھو کہ تم کہاں رشتہ کر رہے ہو, کہاں شادی کر رہے ہو. محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. فینی مقاصرم بکم الامم, میں کثرت امت کے سبب فخر کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. یہاں دیکھو قرآن نے فرمایا کہ تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں کثرت دی, اب تم کتنے ہو اے اصحاب مدین, کتنے بڑی قوم ہو. تو فرمایا اس نعمت کا شکریہ ادا کرو. تو جب اس نعمت کا شکریہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام جو سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا کتنا بڑا ہے. اس مہینے میں آپ تشریف لائے ہیں 11-12 ربیع الاول شریف کو, اور آپ کی تشریف آوری پر ہر مسلمان خوشی کا اظہار کرے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف کو. یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھایا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین, اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا. وان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ وطائفۃ لم یؤمنوا, اب 2 گروہ تھے. ایک گروہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لایا جو غریب تھا, اور جو امیر تھا وہ ایمان نہیں لایا. تو آپ نے فرمایا اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا, اور ایک گروہ نہ مانا, یعنی کافر نہیں مانے, جو امیر تھے وہ نہیں مانے اور غریب آدمی ایمان لائے, اب آپ فرماتے ہیں فاصبروا. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کو کہہ دو فاصبروا, صبر کرو صبر کرو. حتی یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. صبر کرو تم. جب دیکھا کہ قوم سختی کر رہی ہے, مومنوں کو کافر جو ہیں تنگ کر رہے ہیں, تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں واصبروا, صبر کرو. حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین, یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. لیکن آپ نے ابھی بد دعا نہیں فرمائی، ابھی آپ فرماتے ہیں صبر کرو. مومنوں بھی کو بھی کہتے ہیں آپ صبر کرو، کافروں کو بھی کہتے ہیں صبر کرو. کافروں کو کہتے ہیں صبر کرو، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ایک وقت آئے گا تم پر عذاب آئے گا. اور مومنوں کو کہتے ہیں صبر کرو، اس وقت کو آنے دو جب ہمیں حکم ہوگا کہ تم اس بستی کو چھوڑ کر امن کی جگہ چلے جاؤ اور کافروں کو ہلاکت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. نام پارے کی ابتدا میں بھی وہی جو ہے سلسلہ چل رہا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو قوم شعیب جو ہے، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار لوگ جو تھے، بڑے لوگ، امیر، ان کو برا لگا. انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ کام خراب ہوگا. تو جیسا مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوور جو تھے وہ غریب تھے، جب دیکھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں تو کفار نے حضور کے قتل کی سازش شروع کی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، جب ایسا وقت آیا کہ آپ پر قتل کا حملہ ہونے لگا، تو یہ سب سے یعنی زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ سخت وقت تھا اسلام پر، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید کرنے کا اور آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کفار نے کیا. ایک بات مسلمان بھول چکا ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنے کے قابل ہے. آپ کا، مسلمانوں کا سنے ہجری، سال، مسلمانوں کا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت سے. یہ صحابہ کرام نے اس سال کو حضور کی پیدائش سے کیوں نہیں شروع کیا؟ صحابہ کرام نے حضور کی بعثت، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے کیوں نہیں شروع کیا؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے وصال سے اس کو کیوں نہیں شروع کیا؟ صحابہ نے اسلامی سال کو ہجرت سے کیوں شروع کیا؟ تاکہ مسلمان کو یاد رہے کہ اسلام پر جو سب سے مشکل وقت آیا، کہ جب بانی اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا، اور آپ یہاں تک کہ اپنے اصل شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے پر مجبور ہو گئے، اسلام پر جو اتنا سخت وقت تھا، اسلامی سال اس کی یاد دلاتا رہے کہ مسلمانوں، اسلام کیسے شروع ہوا کہ جب بانی اسلام کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا. مسلمان اس بات کو بھول چکا ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا ہجرت سے کیوں شروع ہوئی. وہ اپنی مستیوں میں مگن ہے، یہاں تک کہ اس بیچارے کو اسلامی سال کے مہینوں کا بھی نام نہیں آتا، محرم سفر کا بھی پتہ نہیں. ہاں جی، جب پوچھو یہ تو کہیں گے کہ آج 31 مارچ ہے، 2006 ہے، لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ جناب آج کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ اور سال کون سا ہے، تو یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ آج ربیع الاول کی دوسری رات ہے، اور ربیع الاول شریف جو اسلام کا جو ہے تیسرا مہینہ ہے، اور 1427 سن ہجرت ہے. مسلمان کو یہ یاد ہونا چاہیے، وہ مسلمان جو اسلامی سال کے دنوں کو اور ایام کو اور تاریخوں کو یاد نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اس کی تعلیم پر بڑی حیرت نظر آتی ہے. کہ چاہے یہ جو ہے عیسائیوں کا کیلنڈر جو ہے یہ مروج ہے پوری دنیا میں، لیکن کیوں مروج ہے؟ کیا مسلمان کم ہیں ان سے؟ یہ مسلمان جو ہے یہ اس کو راج نہیں کر سکتے تھے؟ راج کرنا تو دور کی بات نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج تاریخ کون سی ہے، یہ سال کون سا ہے. جب شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کفار نے دیکھا کہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ یا یہ رک جائے اسلام لانے سے، یا ان کو شہر سے نکال دیا جائے، یہ ہمارے مذہب میں لوٹ آئے، اپنا پرانا مذہب اختیار کر لیں، یا ہمارا شہر چھوڑ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو اس قوم کے متکبر سردار بولے، لا نخرجنک یا شعیب، اے شعیب قسم ہے ہم تمہیں والذین آمنوا معاک اور وہ لوگ جو ایمان لائے تجھ پر ہم تمہیں بھی اور ان لوگوں کو بھی تیرے ساتھ من قریتنا اپنی بستیوں سے تمہیں نکال دیں گے اپنی بستیوں سے نکال دیں گے او لتعودن فی ملتنا اور اگر تو رہنا چاہتا ہے تو یا تو لوٹا ہماری ملت میں یا لوٹا ہماری ملت میں کالا ولا کنا کارہین تو آپ نے کیا فرمایا اولا کنا کارہین میں تو اس کو مکروہ سمجھتا ہوں اس سارے مذہب کو دیکھنا بھی میں پسند کیسے کروں گا لتعودن لوٹا لوٹتا تو وہ ہے جو پہلے اس مذہب میں ہو تو کیا شعیب علیہ السلام پہلے ان کے مذہب میں تھے نہیں اس کے دو جواب ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ قوم کافر تھی وہ اس مذہب چھوڑ کر اسلام لائی تھی تو یہ جملہ ان کے لیے ہے کہ تیری قوم جو کفر چھوڑ کر اسلام لائی وہ واپس لوٹا یا ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے آبا و اجداد کا یہی مذہب تھا یہ ایک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ علیحدہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ تو اپنے ماں باپ کے مذہب میں لوٹا تو ہم تمہیں شہر میں رہنے دیں گے اور اگر نہیں لوٹے گا تو ہم تمہیں نکال دیں گے آپ نے کیا فرمایا اولو کنا کارہین مجھے تو یہ تمہارا مذہب مکروہ لگتا ہے میں کیسے اس میں لوٹاؤں میں کیسے ان کو لوٹنے دوں میں تو اس کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے کافروں کے مذہب کو برا سمجھا اور مکروہ سمجھا قد افترینا علی اللہ کذبا ان ہدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا آپ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگ اسلام کو چھوڑ کر واپس لوٹے تمہارے مذہب میں تمہارے مذہب کو قبول کریں قد افترینا تو ہم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اگر ہم واپس مذہب میں آئے بعد اذ نجانا اللہ منہا اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دی یعنی اللہ تعالی جل شانہ نے میری قوم کو ہدایت دی اور کفر چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اب ہم کیسے ان کو دوبارہ اسی مذہب میں جانے دیں وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے الا ان یشاء اللہ ربنا کوئی بھی آدمی تمہارے مذہب میں آنے کو تیار نہیں الا ان یشاء اللہ ربنا مگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اگر اللہ نے ہمیں مسلمان رکھنا ہے تو ہمیں بچائے گا اور اگر اللہ اس نے ہماری تقدیر میں کفر لکھ دیا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے یہ غیر ناممکن کو ناممکن پر معلق کیا اس جملے میں وقت تھوڑا ہے میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا ورنہ یہاں ایک اعتراض ہے اس کا جواب ہے کہ یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناممکن کو ناممکن پر معلق کیا کبھی کبھی قرآن میں ایسی باتیں بھی موجود ہیں جن کو عقل نہیں مانتا اور نہ وہ ہونے کو ہیں لیکن قرآن میں موجود ہیں جیسے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قوم لوگوں کو فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد اگر اللہ کا بیٹا ہوتا کیا اگر اللہ کا بیٹا ہوتا یہ اللہ کا بیٹا ہونا ناممکن ہے امپاسبل ہے تو فرمایا کہ اے محبوب ان کو فرما دیجیے ان کان للرحمن ولد اگر اللہ کا بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو ان کو کہہ دو کہ پھر سب سے پہلے میں اس کی مدد کرنے والا ہوتا اب یہ بھی امپاسبل ہے تو ناممکن کو ناممکن پر معلق کیا امپاسبل کو امپاسبل پر معلق کیا کہ جیسے اللہ کا بیٹا ہونا ناممکن ہے جب ناممکن ہے تو عبادت کرنا بھی ناممکن ہے تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ میں نہیں لوٹ سکتا تمہارے کفر میں مگر اگر اللہ چاہے تو اللہ کیسے چاہے گا کہ نبی جو ہے نبی ہو کر وہ اس کے کفر میں لوٹے تو یہ بھی ناممکن کو ناممکن پر مولا کیا ہے واسع ربنا کل شیئن علما اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر وسیع ہے محیط ہے اللہ توکلنا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اب جب دیکھا کہ قوم نہیں مانتی اب اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا فرماتا ہے شعیب علیہ السلام جب تک نبی قوم میں موجود ہے عذاب سے قوم محفوظ ہے آپ کو یاد ہے صالح علیہ السلام کی قوم فرمایا کہ اگر تم نے اونٹنی کو ذبح کر دیا ہے تو اس کے بچے کو اس میں رہنے دو، عذاب سے بچ جاؤ گے. اونٹنی کو ذبح کر دیا، ہلاک کر دیا، تو اونٹنی کے بچے کو منا لو، اس کو رہنے دو، تمہاری بقا کا ذریعہ یہی ہے کہ اونٹنی کا بچہ تمہارے اندر ہے، تم بچ جاؤ گے. تو اللہ کا نبی اور اس کا معجزہ، اس کا فرمان جب تک قوم میں رہے قوم محفوظ ہے. اگر اللہ کا نبی اٹھ جائے قوم سے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی ہو گئے، اگر مر کے مٹی ہو جاتے تو تم بچ جاتے، یہ تمہارا بچنا اور تمہارا اونٹوں کی طرح قدم پھیرتے رہنا اس جگہ پہ کفر کی حالت میں اور اس سرکشی کی حالت میں، اور تم بچے رہنا اللہ کے عذاب سے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا رسول روضہ اخضر میں زندہ ہے اور اس کا نور پورے عالم میں ہے. درخت کی جڑیں اگر جل جائیں، سڑ جائیں، خشک ہو جائیں، تو کبھی اس کا پھل جو ہے اس پر نہیں لگتا، کبھی اس کے پتے سرسبز نہیں رہتے، اور کبھی اس کی چھاؤں جو ہے وہ تر و تازہ نہیں رہتی. کسی درخت کی چھاؤں تب بھی تر و تازہ رہتی ہے، اس کے پتے تب بھی سرسبز رہتے ہیں، اس کے پھلوں میں تب بھی مٹھاس ہوتا ہے جب اس کی جڑیں محفوظ ہوتی ہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہے پوری کائنات کی، اگر وہی مر کر مٹی ہو گئے تو تم کیسے زندہ ہو؟ یہ جہان کیسے آباد ہے؟ یہ جہان کا آباد ہونا، یہ ستاروں کے اندر چمک، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، اور یہ دریاؤں اور سمندروں کی روانی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا رسول، اس کا تعلق بھی کائنات کے ساتھ ہے. اب اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی، اے اللہ یہ میری قوم نہیں مانتی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب ہمارے ہم میں اور ہماری قوم میں فیصلہ کر، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کہہ کے روایت آتی ہے یا تو اللہ کا نبی محفوظ مقام پہ چلا گیا، یا وہاں سے چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر. اب جو قوم ہے، قوم کے سردار وہ بولے، انہوں نے کہا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم لخاسرون. قوم کے سردار بولے، اے شعیب علیہ السلام کی تابع داری کرنے والو، اگر تم ان کی اتباع کرتے رہو گے نا، انکم لخاسرون، تمہیں نقصان ہوگا. کس کا نقصان ہوگا؟ اگر تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی فالوورز کو کہا، مسلمانوں کو کہا، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ تم جنت میں بھی چلے گئے تو تم جنت میں جو کہہ رہے ہو جانے کو جنت میں نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے عقیدے کا اختلاف کیا، تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو ماں باپ کے عقیدے کو چھوڑ کر تم خسارے اور نقصان میں رہو گے. اور دوسری بات یہ کہ تم شعیب علیہ السلام کی بات مان کر اگر ناپ تول میں برابری کرو گے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو گے، تو یاد رکھو یہ جو بے ایمانی سے پیسہ حاصل ہوتا ہے نا، رات رات آدمی ملینر بلینر بن جاتا ہے، یہ نہیں بن سکو گے، اس لیے تم نقصان میں رہو گے. اور اگر اپنی قوم کو تھا تو اپنی قوم کو کہنے لگے کہ اے تم شعیب علیہ السلام کی اتباع مت کرنا، اگر تم اتباع کرو گے تو تمہیں پھر صحیح سے ہی تولنا پڑے گا، تو پھر دکان کا کرایہ بھی نہیں پورا ہوگا. اب اللہ کے نبی نے بد دعا کر دی، اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان پر زلزلہ آ گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح ہوئی تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعْبًا، کون وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ کیسے پڑے؟ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں، ایسے تباہ و برباد ہو گئے، اوندے پڑے، مکان گر گئے. کیونکہ پہلے حضرت جبریل آئے، انہوں نے آواز نکالی، اس آواز سے اتنی چیخ آئی جیسے سورہ ہود میں آتا ہے، چیخ آئی جس سے زلزلہ آیا، لوگ مر گئے، دیوار مکان گر گئے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جھٹلانے والی قوم ایسی ہو گئی گھاٹے اور نقصان اور خسارے میں، ایسے تباہ و برباد ہو گئے جو گویا کہ وہ تھے ہی نہیں. کالم یغنوفیا، اور وہ آج سے کتنے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، آج تک وہ جگہ جہاں صحابہ مدین پر عذاب آیا آج تک وہاں کوئی آبادی نہیں ہو سکی. یہ ہے کہ علم یغنو فیا. آخری آیت, اللہ کا نبی محفوظ مقام پہ چلا گیا, جب قوم مر گئی اب اللہ کا نبی نے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قوم کے اوپر آیا. اب وہ مرے پڑے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں, اب اللہ کا نبی ان پر کھڑے ہو کر ان کو یہ بات کہہ رہا ہے. فتح اللہ عنہم, شعیب علیہ السلام سے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا, یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت کا اور سارے پیغام جیسے میں لے کے آیا تھا میں نے سارے تمہیں پہنچا دیے. ونصحت لکم, اور یہ باتیں میں نے تمہیں کتنی دفعہ نصیحت میں بتائیں کہ اگر تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے اللہ کا عذاب آئے گا, تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. فکیف آسا علی قوم کافرین, اور جب دیکھا کہ وہ قوم مری پڑی ہے آپ نے آخری بات کہی ان کو, تو آخری جملہ آپ نے فرمایا, فکیف آسا علی قوم کافرین, تو میں ان کافروں مرے ہوئے کافروں کا کیوں غم کروں. یہ اسی قابل تھے. اس آخری جملے میں ایک بات جو قابل غور ہے, قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, کافر مر گیا تو مجھے اس کے مرنے کا کوئی غم نہیں. یہ نہیں کہ کافر مر جائے تو پوری دنیا کے مسلمان بادشاہ اس کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے, اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے, اس کا افسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچ جائے اس کافر کی میت پر, اور ایسا ہو کہ جیسے گاندھی مرا تو اس کی راکھ, جلی ہوئی راکھ برکت کے طور پر لے کر کے کہ ہمیں بھی دو تھوڑی سی, ہم بھی اس کو گنگا میں جا کر بہائیں. ہاں جی, آپ کے سامنے یہ ملکوں کے حالات ہیں, کافر مرتا ہے اور مسلمان جو ہے اس کے ساتھ کتنا, یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, اس کو شرک اور کفر نظر آتا ہے, وہ گاندھی اور کافر اور ہندو اور عیسائی اور یہودی اور اس دائرے کی عزت کے لیے گھنٹوں کھڑا, اس کی تعظیم کے لیے کھڑا رہتا ہے, لیکن نہیں کھڑا ہوتا تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, وہاں اس کو قرآن اور حدیث یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح ایمان نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اور قرآن نے بھی یہ فرمایا کہ کافر کے مرنے سے, دیکھو نا ابو جہل مرا, نبی کریم علیہ السلام نے خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا کہ بے ایمان مرا اور اس جان چھوٹی اس سے. کافر کے مرنے پر افسوس کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ونفوض امورنا الى الله والله بصير بالعباد. وصلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.